اچھا پہلی بات کو مکمل کر لیں. یاد آیا کہ وہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور مجاز تھے, اور ان کا نام تھا حاجی محمود, اور وہ بیعت حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ سے ہوئے تھے اور دارالعلوم دیوبند گئے تھے. اور یاد یہی پڑتا ہے کہ وہ وہاں پر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے, پھر سلوک اور دیگر مراقبات انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے ان کی تعلیم پائی تھی اور پھر اجازت بھی ہو گئی تھی. تو وہ کیسٹس وغیرہ سننے سنانے کے بعد جو لوگ درس قرآن کے طلبگار تھے ان سے فرمایا کہ آپ وقت لے لیجیے, براہ راست تو ہم سے نہیں کہا کہ درس دو, لیکن ان سے فرمایا, تو یہ بھی گویا ایک طرح کی اجازت ہی تھی. اور پھر جو کچھ ایک مقام پہ تحریر فرمایا وہ تو کہیں ظاہر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہی کسی کو وہ کاغذ ملے تو اس میں جو کچھ بھی تحریر فرمایا ہو. اور اس ضمن میں ایک قصہ آپ کو سنائیں. یہ جو جذباتی قیادت ہے نا, اس میں محبت کو بڑا دخل ہوتا ہے, اور صوفیہ بہت زیادہ اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ کس کو کس سے محبت ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ خوش ہوئے اس بات کو سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے, صحابی رضی اللہ عنہ نے, کہ اللہ کے رسول میرے نیک اعمال تو کچھ زیادہ ہیں نہیں, البتہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اس بے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے بائی مانا, اور خوشی کی وجہ یہ تھی کہ کون اپنے اعمال کو اس قابل سمجھتا ہے کہ مغفرت ہو جائے. تو اس حدیث سے بشارت ملی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت تو رکھتے ہو نا, قیامت میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ معشور ہوگے. اور یہی اہل السنہ کا اصل سرمایہ ہے, اہل السنہ اعتدال کی حدود میں رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی جو حدود ہیں ان میں رہتے ہیں, اور اسی طرح اللہ کی محبت کی بھی حدود ہیں ان میں رہتے ہیں. اعتدال وہاں بھی رہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا تعلق غیر سے نہیں ہوتا. ان محبتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے, بہت زیادہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں. اور ممکن ہے کسی کے کام آئے, دو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتے ہیں, اور ان واقعات سے قطعاً, ان میں سے خاص طور پہ ایک واقعے سے قطعاً نہ نیت میں ہے اور طلب تو بالکل نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اعتقاد سے پیش آئے اور بڑا جانے. اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی ذاتی نوعیت کی شخصیت پرستی مطلوب ہے, صرف اس لیے ہے کہ اس حقیقت کی عملی مثالیں زندگی میں پیش آتی ہے. جب خدا کی وہ راہ جس کو اللہ نے عالم امر سے تعبیر کیا, اور ہمارے نقش بندی سلسلے کے مشائخ رحمہ اللہ بہت زیادہ عالم امر کے جن مراقبات کو سکھاتے ہیں اور عالم امر پہ جس ذکر پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر عشق اور محبت کا مادہ پھر جوش اس میں پیدا ہوتا ہے اور بندہ اس راہ پر چلتا ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ حاجی محمود صاحب رحمہ اللہ، ان کے بیٹے کو جوان لڑکا تھا اور بہت ایکٹیو، اسے بے پناہ محبت تھی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے۔ ان کے والد حضرت رحمت اللہ سے بیعت تھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی عظمت کے گنگاتے تھے، پورے حلقے میں حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ کا نام بہت ادب اور احترام سے اس وقت بھی لیا جاتا تھا، آج بھی لیا جاتا ہے۔ اس بچے کو بہت زیادہ محبت تھی اور اس محبت کی وارفتگی کا عالم ہم نے خود دیکھا، نشہ تاری تھا اس کو۔ اور ایک چھوٹا سا رسالہ ان لڑکوں نے مل کے نکالا، ابابیل۔ تو بڑی محبت تعلق کی وجہ سے کہا کہ اس میں کچھ تعاون ہونا چاہیے، ہم نے کہا ضرور۔ ہمیں اس ابابیل رسالے سے تو کم غرض تھی، اصل یہ تھی کہ اس کی محبت جو حضرت رحمت اللہ علیہ سے ہے، اس کا ادب اور اس کا احترام کیا جائے۔ نسبتوں کا ادب ہوتا ہے بچوں، کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے پوتے ہو، اور اسی طرح ان نسبتوں سے ہی ذلت ملتی ہے، اور افعال سے ذلت اور عزت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ یزیدی کام ہے، یزید سمبل ہے ظلم کا، چنگیز کا پوتا، چنگیز کی اولاد، یہ نفرتوں کے اظہار اور محبتوں کے اظہار بھی ایسے ہی ہوتے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے یہ تمہاری محبت نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کی نسبت کی محبت ہے، باپ تمہارا ایسا، دادا تمہارا فلاں ایسا، والدہ ایسا۔ یہ چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں۔ اس بچے کا نام ذہن سے نکل گیا، لیکن اب تک وہ چہرہ یاد ہے، تم تماتا ہوا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکدو کا نام آیا اور اس پہ وہ محبت کی سرشاری کی کیفیت طاری ہوئی، جوانی میں انتقال ہو گیا۔ اس کی دوستوں نے بتایا کہ بڑی اس کی خواہش تھی کہ اس کا جنازہ حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ کے باقی جو لوگ دیوبند میں ہیں وہ پڑھائیں۔ کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی، کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پر جب جنازے کا دن آیا تو انڈیا کی کوئی پرواز پاکستان سے انڈیا یا کہیں سے گزر رہی تھی اور اس میں کوئی تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اور معلوم نہیں کیا قانون ہوگا گورنمنٹ کا، کس کا، لیکن حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکات، وہ بھی پیسنجر تھے، اچانک حضرت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے سید ارشد مدنی تشریف لائے، اس لڑکے کا جنازہ پڑھایا اور کچھ قیام فرمایا، اور جو ٹائم تھا ایئرپورٹ کا اس پہ واپس چلے گئے اور انڈیا چلی گئی فلائٹ۔ ہم حیران رہ گئے کہ اس بچے کی محبت نے اپنے جنازے کی امامت کے لیے اڑتے ہوئے جہاز کو کھینچ دیا۔ ہم اور آپ ظاہری اسباب پہ سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو محبت اور یہ جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور جن کے دل کینے سے پر ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں حقائق۔ محبت کا کمال یہ ہے کہ اعتراض نہیں پیدا ہونے دیتی۔ تصوف کا یہ بہت مشکل مقام ہے کہ کوئی اپنے شیخ پہ اعتراض نہ کرے، وہ اعتراض کرتا ہے۔ فیض اور ترقی اور تزکیہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ کون ہے؟ کوئی ایسا شیخ نہیں جو کسی کا تزکیہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہے جو تزکیہ کرتا ہے اور پاکیزگی نصیب فرماتا ہے۔ شیخ تو ایک ظاہری واسطہ ہوا کرتے ہیں۔ اب جو آدمی آسمان سے آنے والی برکات کو جو شیخ کی طرف سے ہو کے آتی ہیں، ان کو اعتراضات کے ذریعے گدلا کر لے، تو اس کا اپنا دل گدلا ہو جائے گا۔ تصوف کے اہم ترین مقامات سے ایک ہے کہ جس سے محبت ہے، جو شیخ ہیں ان کے کاموں پر اعتراض نہ کرنا۔ یہ عجیب احمق لوگ ہیں، اپنے مشائخ پہ اعتراضات بھی کرتے رہنا اور پھر سمجھنا کہ بیعت بھی ہے اور اللہ اللہ بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ یار تم نے خود پانی گندا کیا ہوا۔ اس لیے محبتیں ہیں اور نفرتیں ہیں، ہر چیز اپنا رنگ دکھاتی۔ ظاہر میں تکنیکی خرابی تھی، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی محبت نے اڑتے جہاز کو نیچے کھینچ لیا اور جنازہ پڑھایا اور تشریف لیا؟ اس کی جو تمنا تھی کہ حضرت مدنی نور اللہ مرکدو کی اولاد میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھائے، وہ پوری ہو گئی۔ کیوں نہیں خیال کیا جا سکتا کہ انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد ہی گئی۔ اس لیے سوچو کس سے محبت ہے، کس کا اتباع ہے، کس پہ اعتراضات، اور اعتراضات کے باوجود یہ خام خیالی کہ میں ترقی، کوئی ترقی نہیں ہے بھیا، کہیں اور چاہیے۔ دوسرا واقعہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ دعویٰ ہو، لیکن ہمیں پوری کل مخلوق خدا سے نہ لینا نہ دینا کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ رفاعی کام ہے، یہ لوگوں کی بھلائی کے کام ہے۔ کوئی تعاون کرتا ہے بسم اللہ، اور کوئی تعاون نہیں کرتا سو بسم اللہ۔ سنبھال کے رکھیں لوگ اپنے پیسوں کو اور اپنی دی ہوئی عزت کو۔ قطعاً کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں۔ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس سے دل اتنا جڑا ہوا ہو کہ ہم اس کے پیچھے دیوانے ہو جائیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خوف ہو اتنا کہ اللہ کو چھوڑ۔ جبر کے ماحول میں جبر، وہ اس لیے، وہ جبر، اس کے پیچھے چلنا اور جباروں کی بات ماننا اس لیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اربوں روپیہ جو مسلمانوں نے دیا ہے، کہیں یہ ادارہ ڈوب نہ جائے اور پیسے یہ ضائع نہ ہو جائیں، اللہ کو حساب نہیں دینا۔ یہ ظلم اور جبر اس لیے کہ آپ بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں اور ہمارا بھی ہے۔ یہ جبر کی وجہ سے غلط کاموں کا کہنا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ماحول ایسا ہے کہ سچی بات ایک حد تک کہی جا سکتی ہے بس، اور وہ بھی دور آ جائے گا جب اتنا بھی سچ نہیں بولا جا سکے گا۔ امید ہے ان فکروں کے پیچھے جو پوری داستان ہے حق پہ مبنی ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور نہ کریں تو کیا پرواہ ہے، آپ کے قبضے میں ہے کیا؟ دنیا آپ کے قبضے میں نہیں، آخرت سننے والوں کے قبضے میں نہیں، آخرت وہ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، اللہ نے کرم فرمایا، اسے نہیں چھین سکتے، کر کیا لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل بالکل اس کل دنیا سے بے نیاز ہے، شکر ہے خدا کا. اس لیے بچو عبرت سیکھو اس بات سے، اگر تمہیں شعور ہونا تو یہ باتیں یاد رکھنا کہ تم کسی بھی تحریک، کسی بھی فلسفے، کسی بھی جدوجہد، کسی بھی نظریے کو اگر پھیلانا چاہتے ہو تو یہ مراحل تمہیں دیکھنے پڑیں گے، اور اس امت کی قیادت بھی جاہل ہے فی الحال، اور ان کا مستقبل بھی تاریک در تاریک ہے. فقیر کو صرف اپنی آواز بلند کرنی ہے، یعنی صدا لگائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جاہل ان پڑھ دل کی اندھی قوم کسی بھی بھلے مانس کے پیچھے چلے گی. اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد اور بڑے بڑے لوگ گنتے چلے جائیں آپ، سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، حضرت اقدس تھانوی اور ان کے خلفاء رحمہم اللہ، اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے اس بر صغیر میں پیدا فرمائے. مجددین کا پورا سلسلہ یہاں پر پیدا ہوا، پلا بڑا، جوان ہوا اور اپنی نظریات کو کتابوں میں سمویا. 99% لوگ جانتے ہی نہیں. جیسے ایک جنگل ہے اور جانوروں کا ریوڑ ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کہیں، گالیاں دیں. جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں وہ یہ ہے. ایک طلاق کا مسئلہ لکھ دیا، وہ جن پہ اس کی زد پڑتی تھی وہ 3 طلاق کو ایک کرنا چاہتے تھے، انکار کر دیا. جا کے انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی کہ جی یہ فتویٰ غلط ہے، حدیث میں ایسے آیا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے، اور 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. پولیس والے نے بلا لیا، حاضر ہوئے. ہم نے کہا جی تھانے دار صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو نوٹس آ گیا تو ان کا یہ مسئلہ. ہم نے کہا کیسے حل ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں. کہ کوئی مسئلہ نہیں، اور فرمائیے. کہنے لگے 10,000 دے دیں. ہم نے کہا مہربانی کریں، اور اس وقت کام بہت ضروری ہے، گھر جاتا ہوں، شام کو تشریف لائیے گا. شام کو تشریف لائے، ہم نے اس پہ لکھ دیا کہ اہل تشیع اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور پوچھنے والی کو اختیار ہے، چاہے وہ حنفی فقہ پہ عمل کرے چاہے اس پہ عمل کرے. بڑا خوش ہوا تھانے دار، اور بار بار کہتا تھا کہ فتویٰ تو یہ ہوتا ہے، فتویٰ تو یہ ہوتا ہے. جوتا اٹھا کر مارتے اس کے سر پہ کہ تمہیں فتویٰ اور فتویٰ بولنا نہیں آتا، اور 10,000 روپے لیے اور ہمارا مقدمہ خارج ہو. یہ اہل علم کے رہنے کی جگہ. اس لیے بچوں حالات یہ ہیں، اور اوپر سے تم جس قیادت کے پیچھے چلتے ہو جذباتی طور پہ، چھوڑ دو ان چیزوں کو، بالکل چھوڑ دو. اسلام اور دین کے نام پہ روڈ سے گزرنے والے جلوس کو کھڑکی کھول کے بھی نہ دیکھو. جو فیلڈ تم نے لے لیا ہے بس اس میں محنت. کمپیوٹر انجینئر بننا ہے اور ٹاپ کا انجینئر بننا. فرض اور سنن موقعہ بس یہ ادا کرنی ہے اور پوری عمر سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگانی. فرض اور سنن موقعہ کا خیال رکھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ کوئی رہبر اور رہنما عطا فرما, بس اس کے پیچھے چلنا ہے تاکہ قیامت میں حجت قائم ہو, تم کہہ سکو کہ اللہ آپ سے میں نے ہدایت مانگی تھی, میں حاضر ہوا تھا, ایک نہیں دونوں ہاتھ پھیلائے تھے کہ مجھے کسی ایسے بندے سے ملا دے جس کا تجھ سے تعلق ہو اور وہ صحیح انسان میری رہنمائی کرے, بس اس کی رہنمائی میں جاؤ اور پڑھو. سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھو, جدید علوم کو پڑھو. اگر دین کو پڑھنا ہے اور مدارس میں پڑھنا ہے تو ایسا پڑھو کہ سن کے مزہ آئے کہ یار علم یہ چیز ہے, حکمت یہ چیز ہے. کسی تھرڈ کلاس چیز پہ زندگی میں کمپرومائز نہیں کرتا. یہ خلاصہ ہے. محبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے, اس لیے بھیا یہ عدم اختلاط اور ایک کونے میں بیٹھنا اسی وجہ سے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی تعلق کے لیے آتا ہے تو کون سا احسان ہو گیا, چلا جاتا ہے تو کیا بگاڑ کے, کچھ بھی نہیں. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ نہ سمجھنا کہ ہم اب اس عمر میں پہنچ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کو پڑھو, ٹیکنالوجی کو پڑھو, دین کو پڑھو اور ٹاپ تک پہنچو, اور خود اپنی جوانی میں کیا کرتے رہے, اپنے وقت میں کیا کرتے رہے. یہ بہت سے ناصح تمہیں مل جائیں گے, ساری عمر آوارگی میں گزاری, ساری عمر سرکاری دفاتر میں گزاری, ساری عمر حکومت کے محکموں میں کام کرتے رہے, اور اب دین بیان کرنا, دین میں نئی نئی آرا دینا, اب یاد آیا جب سیکرٹری صاحب ریٹائر ہو گئے, آفیسر ریٹائر ہو گئے, اب یاد آیا کہ ہم دین کو پھیلائیں. تو وہ ساری زندگی کہاں, تعلیم تو نہیں نا حاصل کی دین کی, بھئی جس چیز پہ آپ کام کرتے رہیں اس چیز کو پھیلائیں, بسم اللہ, کون روکتا ہے. ابھی بھی اس واقعے کے گواہ مل جائیں گے کہ جو آپ سے یہ بات کر رہا ہے, ایک کتاب تھی اور کتاب تھی کہ برسوں کی تلاش کے بعد ملی تھی, اور عشاء کی نماز پڑھا کے ہاسپٹل میں ہوتے تھے اس وقت میں, اوپر آئے اور اس کتاب کو جو پڑھنا شروع کیا تو اس کتاب, اس مصنف کی روح نے گویا بالکل حواس معطل کر دیے, گویا کے. اب جب گھر جانے کا وقت آیا تو جنہوں نے جانا تھا وہ لوگ آئے کہ چلیں, ہم نے کہا چلیں. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ گنا گیا تو 13 تتیا یہ مری پڑی تھی, اور تخنے سے اوپر شدید قسم کی جلن تھی, اور آہستہ آہستہ وہ مقام متورم ہو رہا تھا. ڈاکٹرز نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. نکا شدید جلن ہے, انہوں نے کوئی کریم وغیرہ لگائی کہ یہ, اور وہ جگہ متورم ہونے لگی. خلاصہ یہ ہوا نکلا کہ جو کتاب پڑھ رہے تھے اس میں کوئی گھر تھا تتیاؤں کا, اور وہاں کسی نے انہیں چھیڑا اور وہ اڑی, اور ایک طرح کے جنگل کی بیک پہ یہ اسپتال تھا تو ساری ہر طرف اڑنے لگیں, اور وہ 13 تھیں گنا انہوں نے اور کاٹا اور آہستہ آہستہ وہ مر گئیں۔ خون میں اتنی تلخی ہوگی یا کچھ ہوگا، یہ اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس پہ میڈیکل کی بحث کی۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں کاٹ لیا انہوں نے، 13 نے وہ کاٹ کے مر گئی ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ جانتا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ اچھا یہ بھی کچھ ہوا۔ اس لیے ہم اس واقعے کو کہہ رہے ہیں کہ تانا نہ دینا کہ اپنی جوانی میں کیا کرتے رہے اور آج اٹھ کے ہمارے سروں پہ آ گئے ہیں اور ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس طرح بنو بچوں، اس طرح سے۔ اس کی بہت سی مثالیں کتاب و سنت میں ہیں جو ہم مختلف مواقع پہ عرض کرتے رہے ہیں، مگر اب اس کی مثال اپنی ذات سے اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے سننے اور سنانے والے۔ ہمارے دوسرے شیخ اسماء خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے خدام میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمارے بدترین دشمن، اور ساری زندگی ان کی گزری ہمیں کافر مرتد کافر مرتد کہتے کہتے۔ وہ خود کہتے تھے کہ ٹرین چلتی تھی پھر رکتی تھی، پھر چلتی تھی پھر رکتی تھی۔ تو میاں والی پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی، تو ہم نے کہا حضرت آج کا سفر عجیب ہے، کبھی رکتی ہے کبھی چلتی ہے، ٹرین کو کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ کہتے تھے کہ مسکرائے اور فرمایا وہ جو اسٹیشن پہ چھوڑنے آیا تھا نا، اس کی محبت اور کشش اس کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے اور وہ محبت اور کشش ٹرین کو چلنے نہیں دیتی۔ اس لیے جو قائدین ہوتے ہیں نا، اگر ان میں روحانیت نہ ہو، ان قائدین نے اہل حق کے ساتھ ذکر مراقبات اللہ کی یاد ان چیزوں کا رشتہ اور ناتا نہ جوڑا ہو تو ایسی قیادت قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو چاہو سو کرو، نہ مانو تو کیا فرق پڑتا ہے، اور مان جاؤ گے تو کچھ اپنی بھلائی بہتری کرو گے، نہ مانو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے جو سیریز ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں وہ اس قوم کے سننے کے قابل تھوڑی ہیں، 1% سے بھی کم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو سمجھ سکے اور اللہ کے ہاں حجت پوری ہو جائے۔ اس لیے جس قیادت کا آپ ذکر کرتے ہیں ان کے بعد جو ان کی اگلی نسل آئی ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی پڑھائی ہوئی بچیاں اور ڈاکٹر سرار صاحب کا پورا حلقہ تنظیم اسلامی جو اب جماعت اسلامی میں مل گیا آہستہ آہستہ، اب اس کا تجزیہ کر لیں۔ دین کے نام پہ آپ کے جو جذبات ہیں، دین کے نام پہ جو ہر جگہ بچہ بچہ درس قرآن درس قرآن درس قرآن کہتا پھر رہا ہے، صرف اور صرف ایک بات ہے بچوں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھ لیجیے۔ ہماری سر آنکھوں پہ اب گروہ در گروہ اور ایک دستہ بیٹھتا نہیں کہ دوسرا آتا ہے، اس بڑی تعداد میں ہو جائیں لیکن پڑھے لکھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر میں جو غلطیاں کی ہیں اب علماء ان پہ تنقید کرتے ہیں، کیوں آپ برا مانتے ہیں؟ آپ دلائل کا موازنہ کریں، آپ مانیں کہ آپ کی قیادت جذباتی زیادہ تھی اور پڑھی لکھی کم تھی۔ تعلیم کے بغیر بھی بھلا جیا جا سکتا ہے؟ بے اختیار ایک مثال اور دیتے ہیں، آپ سسرال میں رات گزارتے ہیں، آپ میں سے کتنوں کے داماد آتے ہیں، دلہا جا کر اپنے سسرال میں رہتا ہے، کتنے گھر ایسے ہیں جن میں رات کو سونے سے پہلے کسی کو یہ عادت ہو داماد کو، بیٹے کو، کسی کو کہ بھئی کوئی کتاب ہے آپ کے یہاں ہم پڑھ لیں، اس سے بھی اوپر چلے جائیں۔ کتنے نوجوان، کتنے ایسے ہیں جو سفر میں جائیں کہ چار دن رہنا ہے تو یہ کتاب ہمیں ساتھ رکھنی ہے، پڑھنا ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ اور پھر گھر کتنے ہیں جن میں کتابیں ہیں، اول ذوق نہیں، اور ذوق ہو تو کتاب ساتھ نہیں لینی، اور کتاب ساتھ لے لیں تو وہاں جا کر نیا فساد کے تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، گویا تانا ہو گیا، تانا ہو گیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے نا، ابو برزہ رضی اللہ عنہ، تو بنو امیہ نے یہی کہہ کے مذاق اڑایا تھا کہ جی حکم، یہ آ گیا ہے تمہارا محمدی۔ انہوں نے کہا اوفو، مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی کسی دن تانا بن جائے۔ اتنی جاہل قوم ہے، اتنی نالائق قوم ہے، ان کے ہاں پڑھنا تانا بن گیا، کتابی باتیں ہیں، کتابوں میں گھسے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ اچھی زندگی ہے یا جاہلو تمہاری زیادہ اچھی زندگی ہے کہ جو تمہاری ناقص عقل میں آئے بس وہ قول فیصل ہے، جس کے پیچھے نہ کتاب ہے، نہ سنت ہے، نہ ادب ہے، نہ تصوف ہے، نہ ہی کوئی صالحین کی روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فیصلہ کن چیز صرف اور صرف تمہاری عقل ہے، اور وہ بھی ناقص۔ عقل سلیم ہو تو پھر بھی کوئی بات ہوتی ہے، اور عقل سلیم اور ویژن وہ ہے کہاں؟ اس لیے یہ جو قیادتیں ہیں نا جذباتی، ڈاکٹر سراج صاحب کا سارا وقت گزرا آخر پہ کہ ایک بڑی جنگ عظیم ہونے والی ہے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، ہم اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے کہ حضرت مہدی، بس ایک فکرہ اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ حضرت مہدی کی آمد پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ حضرت مسیح اور حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دونوں تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر وہ شخص جو خود دعویٰ اب کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، آج کے دن تک یہ سب دعوی جھوٹے ہیں، سب جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ اور اس سے اگلی بات غالباً انصاف کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ حضرت مہدی اب تشریف لائیں، ہمارے نزدیک ابھی حالات وہ نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات وہ اپنے اپنے وقت پہ ثابت ہوں گے، اور ممکن ہے اس میں کئی سال، کئی دھائیاں لگ جائیں، ابھی وہ حالات امت کے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ہو گئے ہیں، آپ اس کا پرچار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نامینیٹ کر دینا کہ یہ شخص مہدی ہے یہ جھوٹ ہے، یہی رہا نا، حضرت مہدی بس آ گئے، اور پھر اس پہ دو ٹوک لفظوں میں ڈاکٹر صاحبوں یا کوئی ہو، یہ جو اپنے متوسلین کو کہتے رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، بھیا ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کل بھی کہتے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں، اور جب کہا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کوئی اس بات کو نہیں چیلنج کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے یا ہندوستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچی۔ یمنیوں کا بھی دعویٰ یہی لکھا ہے، ہندوستان والوں کا بھی یہی لکھا ہے، مشرق سے فوج کا آنا، کالے جھنڈے، اس کی تشریح آ جائے گی۔ کالے جھنڈے دو طرح کے ہوں گے، ایک گمراہ ہوں گے اور ایک ہدایت والے ہوں گے، انشاءاللہ حضرت مہدی پہ بات کریں گے، صبر کریں، اس سیریز کو پورا ہو جانے دیں، پھر آپ تبصرے شوق سے کریں۔ کون منکر ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برف پہ گھسٹ کے جانا پڑے چلے جانا، بالکل ٹھیک، ابن ماجہ کی اور بہت سی جگہ کی، ہم صرف دو لفظوں میں بات پوری کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ مشرق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا پہنچی تھی. علامہ اقبال بہت سی احادیث کی تلمیحات استعمال کرتے رہے. اب تلمیح کا مطلب بھی ہم بتائیں، دیکھو نا ڈکشنری نکالو ذرا، تلمیح کا مطلب کیا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میرے عرب کو پہنچی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. علامہ اقبال نے کہا نا، ہم کہتے ہیں میرے عرب کو ہندوستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچی. بس اس جملے کی تردید کر دو، کر دو تو بسم اللہ، نفسانیت میں تھوڑا ہی جانا ہے. آپ کی بات سر آنکھوں. علامہ اقبال نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الفقر فخری، بے سر و سامان رہنا فقر، یہ میرے لیے ترہ امتیاز ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں فقیر ہوں. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ صاحب کی روح کو مخاطب کر کے کہوں یہ نہیں کہا حضرت، نہ کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہم بالکل سپیر نہیں کر سکتے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہر طرح کی مکھیوں کو اڑائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے، تم ثابت کرو. بہت سی تلمیحات ہیں علامہ اقبال کے کلام میں. علامہ اقبال کو یار بہت اچھا آدمی مانا ہے، ان کی اپنی درجات ہیں. اللہ کیا ان کا جو قرب ہوگا، یا جس راہوں میں سے وہ گزرتے رہے، بڑے گہرے فلسفی تھے، امت کی ہدایت کے لیے انہوں نے کوشش کی. لیکن اس سے بڑھ کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں محدث اور انہیں مفتی بھی مان لیں، وہ کیوں؟ ایسے نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو ڈاکٹر تو مان سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ گھر پہ چھت پڑنا ہے، سریے اور سیمنٹ کی ریشو کیا ہوگی. انجینئر سے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، یہ وائرنگ کا بتا دیجئے. اب ہم اس سے جا کے کہیں کہ الیکٹریکل انجینئر ہیں آپ، لیکن صاحب دیکھیں کلمہ، چھ کلمے جو ہیں آپ مجھے یاد کرا دیں، عقل کھو گئی ہے. بس یہ جھگڑا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جھگڑا ہو. آرا کا اختلاف ہے کہ وسط مہدی کی یہی باتیں، پھر اس پہ مالا کنڈ آ گیا، یہاں سے فوجیں اٹھیں گی، پھر اس پہ کالے جھنڈے آ گئے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کالے جھنڈے دو طرح کے ہوں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے جھنڈوں پر دونوں باتیں احتیاط فرمائی تھیں، جو گمراہی کے داعی ہوں گے وہ بھی کالے جھنڈوں والوں ہوں گے، اور جن کے لمبے لمبے بال ہوں گے وہ حدیث کیوں نہیں سناتے. ہم سنائیں گے انشاءاللہ. آج حضرت مہدی کا تذکرہ، پھر ہم ضرور بات کریں گے. اس لیے یہ جو قیادت ہے نا، یہ سب چیزیں، اور اس کے بعد ہندوستان پہ حملہ، ہندوستان پہ حملہ، یہاں سے فوجیں چلے، وہاں سے فوجیں چلیں گی، ایک تیسری طاقت سے ٹکرا جائیں گی. یہ کس نے لکھا ہے؟ کون اس کو کہتا ہے؟ محققین نے ان احادیث پہ لکھا ہے، اور ان کا ہندوستان پہ حملہ ہو چکا اور ختم ہو چکا ہے. کہ تفصیل سے ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، لیکن یہ جو مہدی اور ہندوستان پہ لشکر کشی، اس کے بہت بڑے داعی تھے زید حامد صاحب. کہاں گئے؟ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے، یونیورسٹیز میں جاتے تھے، کچھ عرصے کے لیے اعزازی طور پہ پڑھایا فاسٹ یونیورسٹی میں. یونیورسٹی خالی، پیریڈ میں ہی کوئی نہیں آیا. ہم نے پوچھا بھئی خیریت کیا ہوا؟ زید حامد صاحب آئے ہیں ترکی ٹوپی پہنے ہوئے، اور غزوہ ہند، اور غزوہ ہند کے بعد تمہیں باندیاں ملیں گی. اتنی مکروہ یہ بات ہے، اتنی خراب بات ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے پھیلانے کے راستے بند کر دیے ہیں. جو طاقتیں اور قوتیں اس وقت اس مہدی کے سلوگن کو استعمال کر رہی تھیں، آج بھی وہ کر رہی ہیں. یہ دین کو کھیل بنانا، جس طرح پچھلے مر گئے اور ذلت کے ساتھ مرے، یہ جو اب کر رہے ہیں نا نئے نئے فتنے اٹھا رہے ہیں حضرت مہدی کے نام پہ، یہ بھی ذلت کے ساتھ انشاءاللہ مر جائیں گے، اور اہل السنہ والجماع انشاءاللہ ان کا نور چمکے گا اور چمک رہا ہے، اور علماء حق کی ایک جماعت جو ہمیشہ سچ کہتی رہے گی سچ کہتی رہے گی. کہاں گیا وہ زید صاحب والا فتنہ؟ کہاں گئی وہ ترکی ٹوپی؟ کہاں گئی غزوہ ہند ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں غلط، خاص طور پہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ہم ان سے صاف کہتے ہیں کہ بچو یہ سب جھوٹ ہے، کوئی غزوہ ہند نہیں ہونا، کہیں پہ کسی کو گرفتار کر کے نہیں لایا جانا، واجپائی صاحب کے دور سے لے کے اب تک، اور پھر پاکستان بنا 27 رمضان کو، اوفو اس نعرے کو اتنا بھی 27 رمضان کو بنا یا 12 ربیع الاول کو بنا، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم ہوتے تھے، درس قرآن دیا کرتے تھے، الیکٹریشن تھے سعودیہ میں، اس سے زیادہ ان کا علم نہیں تھا، یہ سب ایک ہی 27 رمضان کا پاکستان بنا، بڑا اچھا ہوا، اسی لیے بنا نا کہ دو ٹکڑے ہو جائے. 27 رمضان میں اتنی برکات ہیں الحمدللہ کہ اب آپ در در جا کر بھیک مانگ رہے ہیں. 27 رمضان میں اتنی برکات تھیں کہ اس ملک کی نصف سے زائد آبادی وہ درجہ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، اور 27 رمضان کی برکات کے کیا کہنے، کہ آپ اپنی اصلی قیادت سے محروم ہیں. 27 رمضان کی برکات کے کیا کہنے کہ صرف ایک طاقت، حقیقت میں فوج جو اس ملک کو بچا رہی ہے، اس ملک کے لیے مختلف شعبوں میں مختلف کام کر رہی ہے، باقی 80 سال میں اب تک کوئی ایک قوت ایسی نہیں جو ملک کو مجموعی اعتبار سے سنبھال لے، کوئی ایک طاقت اس ملک میں نہیں ہے جو اس بھنور سے کشتی کو نکالے. اور ان آخری سالوں میں تو یہ حال ہو گیا کہ ہماری ذلت کی نشانی ہے کہ چیف جا کر پہلے کسی ملک سے مدد مانگے، حالات ٹھیک ہو جائیں، میپ کلیئر ہو جائے، اور پھر وزیر اعظم جا کر وہاں پہ ہاتھ پھیلا. یہ 27 رمضان ہی کی برکات ہے. خدا کا عذاب تم پہ آیا ہوا ہے، یا تم اللہ کے چنے ہوئے بندے اور چنی ہوئی قوم ہو، اور مستقبل تمہارا ہے، اور تم یہ کر دو گے اور وہ کر دو گے، اور ہندوستان فتح ہو جائے گا، اور سبحان اللہ وہاں سے ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. یہ جتنے لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں، اگر ہماری آواز ان تک پہنچے تو ہم آپ کو پورے یقین سے کہتے ہیں یہ سب باتیں گزر چکی، یہ صرف جذباتیت ہے، قوم کو بے وقوف بنانا ہے. یہ اتنی احمق قوم ہے کہ ان کو بخار چڑھا، صدام کا بخار چڑھا، پٹھانوں نے اپنے بچوں کے کثرت سے نام صدام کے، پھر انہیں ایک اور بخار چڑھا، ان کا زور بہت عرصے تک چلتا رہا، اور پھر اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ ان کی مساعی کو قبول کرے، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، سارے حقائق کے باوجود پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے تفسیر سنائی، محنت کی، گھر گھر گھومے، گلی گلی گھومے، مگر اس کے باوجود ان کی تفسیر میں غلطی ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی جو ماننے والی لڑکیاں ہیں، وہ براہ راست کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتی، اور تقلید سے بھی نکلی ہوئی. اور وہ مودودی صاحب، ہم نے ان لوگوں پہ بات نہیں کی بھائی، نہ ہم نے کسی کا کسی میں نام لیا ہے. مولانا کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس پہ بات کرو، اس میں کئی علمی غلطی ہیں، یہ تھوڑی بڑی غلطی ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اسی سیریز میں آ جائے گا کہ غیر مسلم لڑکیوں کو باندی بنانا جائز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. یہ اتنی بڑی سنگین غلطی ہے کہ یہ لڑکیوں کے نام پہ، غیر مسلم لڑکیوں کے نام پہ لڑکوں کو کیا کیا سبق دیتے رہے، یہ سب ریکارڈڈ ہے۔ مشرکہ عورت سے قطعاً نکاح جائز نہیں ہے، وہ مشرکہ چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو اور چاہے وہ باندی کی حیثیت سے ہو۔ باندیاں صرف اہل کتاب کی مسلمانوں کے ہاں جائز ہیں، مشرکہ باندی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اور مودودی صاحب نے کیا لکھا ہے، ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، پڑھ لو یار خود۔ اور یہ جہالت ہر جگہ سناتی، اور خواب، خوابوں کے تو کیا کہنے، آئیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جم کے اہل سننا کی طرف سے میدان میں کھڑے ہیں، کہیں بھاگ نہیں رہے۔ اگر جی چاہے تو اس سیریز کو پورا سن لینا، نہ جی چاہے تو تم کون اور میں کون۔ یہ سب خدا کے دین میں جہالت کی وجہ سے رکاوٹیں۔ اس لیے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم، ڈاکٹر اسرار صاحب، فرحت ہاشمی، ان کے جتنے بنائے ہوئے لوگ ہیں، یہ اب اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں۔ اور جذباتیت ایک، اور غلط علم کی کمی دو، اور تیسرے یہ لوگ اب جو آئے ہیں، بہت سے ہیں جن کے پیچھے دیگر سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں، جو اس ملک میں سلوگن دینا چاہتی ہیں تاکہ تم جو اگلی نسل ہو اس سلوگن میں کھو جاؤ، مہدی کے انتظار میں ڈوب جاؤ، اور اب آئے مہدی، اور اب غزوہ ہندو اور جہاد کی تیاری کرو، اور یہ اور وہ، اور اپنی کتابیں چھوڑ دو، اور ریزلٹس تمہارے آئیں اور تم دنیا کے بدترین اسٹوڈنٹس میں شمار۔ بند کرو کان اپنے ان بےہودہ آوازوں سے، کوئی ہندوستان کے خلاف جہاد نہیں ہو، جاؤ اور پڑھو، اور پڑھو سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، اور جو بچے ہمارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں بہترین علم حاصل کریں۔ نہ ہم ان کے لیے پیسہ اپنا صرف کر رہے ہیں، نہ ان بچوں کو ہم کتابیں مہیا کر رہے ہیں، نہ ان بچوں کو ہم اچھا ماحول مہیا کر رہے ہیں۔ وہ بچے جب پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ منٹوں اور گھنٹوں ادب عربی پر، حدیث پر، کتاب پر، سنت پر، فقہ پر، اجتہاد پر بات کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے نادر روزگار اور ایسے ایسے نایاب بچے ریڑیاں لگانے پہ مجبور ہیں، یہ کیا معاشر ہے؟ آپ کے دل میں کسک پیدا نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ نے رزق حلال دیا ہے، میں دو کی تربیت تعلیم اپنے ذمہ لے لوں گا، میں پانچ بچے کسی بھی مدرسے میں چنے ہوئے ان کی کفالت کروں گا، بیٹے آپ پڑھیے۔ اور یہی بات شیعہ حضرات کے لیے بھی ہے، ہم سنیوں کو روتے ہیں، ہمارا اور اہل تشیعوں کا، اگر کوئی سن لے اہل تشیعوں میں سے، چاہے وہ کروڑوں میں ایک ہی ہو، بیٹے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تم خود سوچو۔ گھوڑوں کو چومنا، جاہل ہمارے وائز اور تمہارے ذاکر ایک ہی کیٹیگری کے لوگ، جھوٹے قصے سنانا، ویڈیوز بنانا، دھمالیں ڈالنا، اور اٹھ اٹھ کے نعرے لگانا، اور جذباتیت، اور دوہڑے گانا اور پڑھنا، یہ دین دین وہ ہے۔ عقیدے میں اختلاف اپنی جگہ پہ، جو مفتی جعفر صاحب جیسے لوگوں میں تھا۔ مفتی صاحب جمعے کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت مہدی کے آنے پہ ہی جمعہ قائم ہوگا، اگر ہمیں ہمارے حافظے میں خطا نہیں ہے تو۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے، اور وہیں حضرت مفتی صاحب کی زیارت بھی ہوئی، اور ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھنا بھی۔ ہم کیوں جذباتیت میں انصاف کو اور عدل کو بھول جاتے ہیں؟ وہ اہل تشیع، ہم اہل سنہ، ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور۔ لیکن یار پڑھے لکھے تھے، علم تھا، جاہل ذاکروں کا اور ان کا کیا نسبت اور واسطہ ہے؟ وہ نسبت اور واسطہ بھی نہیں ہے جو زمین کے نیچے کی تہ کی کسی مٹی کو اللہ کے عرش مولا سے۔ مفتی جعفر صاحب اتنی بڑی ہستی تھی، اے اہل تشیع وہ تمہارا سرمایہ تھی، تم نے قدر نہیں کی۔ زکوٰۃ آرڈیننس کا مسئلہ تھا، اسلام آباد کو شیعہ حضرات نے اہل تشیع نے گھیر لیا، یہ ساری سیاسی باتیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے، آرمی میں افسر تھے، کہ جنرل ضیاءالحق صاحب نے حکم دیا کہ مفتی جعفر صاحب کو بلائیں. فوج پہنچی، مفتی صاحب گھر میں اندر ہیں، چلے گئے اور بڑے ادب احترام سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو قیادت نے طلب فرمایا ہے. مفتی صاحب لنگی باندھے ہوئے بیٹھے تھے اور فوج کے آفیسرز نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب جلدی کریں، تو انہوں نے کہا بچوں میں یہ اپنا کرتا دھو رہا ہوں اور دھو کے اسے سکاؤں گا، دھوپ پہ ڈالوں گا، سوکھ جائے تو پھر پہن کے آپ کے ساتھ جاؤں گا، بغیر کرتے کے کیسے چلے جاؤں، کیسے جانا ہو سکتا ہے. یہ تھے اہل تشیع میں بھی حقیقی زاہد. اہل تشیع نے کسی موقع پہ ان سے الجھے تو انہوں نے کہا 6,000 روپے، غالباً یہی فرمایا، انہوں نے کہا 6,000 روپے تم نے مجھے دیے تھے، وہ بینک پہ پڑے ہوئے ہیں، جا کے لے لو، میں سچائی کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل علم ہیں، وہ کسی بھی فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، جذباتیت سے بالکل دور بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہے. اس لیے آپ کا تعلق اگر اہل تشیع سے بھی ہے نا، تو تم خود سوچو، تم ان ذاکروں کے ہاتھوں اور ہمارے یہ جذباتی قیادت کے سنی بچے کس طرح استعمال ہوتے ہیں، اور استعمال ہو جانے کے بعد ردی کاغذ اور بیکار کاغذ کی طرح انہیں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں رہا کہ بند کرو یہ چیزیں. جو دین میں ضروری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، فرائض اور سننے موقع تھا، بس اتنا، اور باقی ساری توجہ اپنی لگاؤ سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ، اور عزم کرو کہ ہم بھی نوبل پرائز وینر بنیں گے، اور عزم کرو کہ ہم اس امت کا، اسلام کا نام ہم روشن کریں گے، ہم پڑھیں گے. افسوس ہے اس گرنے پر اور جہالت پر کہ جہاں پر یہ حال ہو گیا ہو کہ تمہیں یہ سنائی جائیں باتیں کہ آئنسٹائن سے تو ہمارا رکشے کا ڈرائیور اچھا ہے، کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں. ایمان کا تقابل کر رہے ہو نا، رکشے کا ڈرائیور پٹھان مسلمان ہے اور مسلمان نہیں. سائنس میں بھی تمہارے پاس کوئی ہے جو آئنسٹائن کے مقابلے میں لاؤ؟ پھر وہاں پہنچو گے تو تمہیں قادیانیت کا سہارا لینا پڑے گا، ولیعاذ باللہ. کب کوئی مرد مجاہد ایسا پیدا ہوگا جو علم کے میدان کو فتح کرے اور ان قادیانیوں کا، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی دو چار ہوں کہ جناب علم کسی کی میراث نہیں ہے، اور علم حقیقت ہے جو ادب کے قابل بھی، احترام کے قابل بھی، جو طے کرتا ہے کہ معاشرے میں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. جن معاشروں میں طاقت، جن معاشروں میں پیسہ یہ فیصلہ کراتا ہو کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، وہ معاشرے تا یوم قیامت کبھی دنیا میں نہیں پنپ سکتے، دن بدن گریں گے، جہالت ان میں بڑھے گی، اخلاقیات کی بربادی ہوگی، اور مرد کا خون اور عورت کی عزت کے علاوہ کوئی چیز آسانی سے اویلیبل نہیں ہوگی. اس لیے ان دو حضرات کے علاوہ وہ ایک اور فتنہ، وہ جمعیت ہے. ہم نے وہ دور دیکھا ہے، آؤ جی درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، کالج میں ہو رہا ہے، یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، اور مار پڑتی تھی، اب بھی مارتے ہوں گے. یہ جو اب قیادت ہے، لیاقت بلوچ اور حافظ سلمان بٹ اور فلاں اور فلاں، یہ سب لوگ بے دریغ مارا کرتے تھے، آج یہ قائد بنے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے مخالفین کو پی ایس ایف والوں سے پوچھو، آج سے 30 سال پہلے جو لڑکے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے ان سے پوچھو یہ دہشت گردی اس وقت تھی یا نہیں تھی، اور دین کے نام پہ تھی۔ کس نے حق دیا تھا کہ ٹانگیں توڑ دو؟ کس نے یہ سکھایا تھا کہ پسلیاں توڑ دو؟ کس نے یہ سکھایا تھا کہ دین کے نام پر اپنے مخالفین کے وجود تک کو برداشت نہ کرو؟ بھئی آپ کی ایک رائے تھی، اب بھی ہے، آپ پیش کریں، دوسری کی رائے اسے سنیں۔ اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا، اور جماعت اسلامی باقاعدہ ٹرینڈ کرتی تھی، پیسے دیتی تھی کہ یہ کام کرنے، وہی کل تمہارے ہنڈے تھے، مارتے تھے، آج تمہارے لیڈر ہیں۔ ٹھنڈے دل سے ان حقائق پر غور کرو، تم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے کسی شخص کا اس طرح سے نام اس اعتبار سے نہیں لیا کہ لوگ ایسی چیزیں منسوب کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں پتا بھی نہیں کہ مولانا اسحاق صاحب کون ہے، ہم نے کبھی نہ سنا نہ پڑھا، اڑتی اڑتی خبر سن لی کہ فیصلہ آباد کیا کہا، بس ہوں گی جی عالم دین، کچھ ریکارڈ ہوں گی ریکارڈ۔ ہمیں کیا تعلق ہے جب ہم نے ایک شخص کو پڑھا نہیں، ایک شخص کو سنا نہیں، ایک شخص کی تعلیمات سے ہم واقف نہیں ہیں، تو ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا؟ خدا پوچھے کہ تم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہم سب کے لیے قابل تقلید حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ہے کہ مفتی صاحب کو علامہ مشرقی کے خلاف فتویٰ دینا تھا، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لے گئے اور غالباً دلی، کہ ان کے حالات میں ان کی سوانح میں یہ سب کچھ لکھا ہوا مل جائے گا، ممکن ہے ہمارا حافظہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے، اور اس سے جا کر پوچھا جو چیزیں تھیں، جب تحقیق ہو گئی تو پھر کوئی فتویٰ لکھا۔ اس لیے ہمیں کچھ خبر نہیں، کسی شخص کے متعلق تو ہم کیسے بات کریں، لیکن جن کے متعلق ہے، جن کو پڑھا ہے، جن کے بچوں کو دیکھا ہے، جن کی اگلی جنریشن کو دیکھا ہے، تنظیم اسلامی کے بچے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی اگلی نسل کی بچیاں، اور یہ ڈاکٹر سار صاحب کے بعد یہ بچہ بچہ قرآن لیے پھرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کھولا، ایک آیت کی اردو رٹا ہوا ترجمہ یا سامنے دیکھ کے ترجمہ پڑھا، اور ہر آدمی بیٹھا ہے اسلام کی تشریح کرنے، ابھی تمہارا کسی طوفان سے پالا نہیں پڑا، تمہیں کوئی ملحد مل جائے اور تمہیں کوئی مل جائیں ایسے لوگ جو اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں اور کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ولیعظب اللہ ولیعظب اللہ، تمہارے ان دینی عقائد کتاب و سنت کی وہ دھجیاں بکھیر دیں اس عقل کے ذریعے جو عقلی پشکالات وہ پیش کرتے ہیں، اور تمہاری عقل اس کا مقابلہ اس عقل سے ہی کرنا ہے، وگرنہ منقولات میں تم کچھ نہیں ہو، حتیٰ کہ معقولات میں بھی کچھ نہیں ہو۔ یہ معقولات اور منقولات پڑھ لینے کے بعد پھر قیادت کا حق آتا ہے۔ اب تلاوت کریں، اب ترجمہ پڑھیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں، لیکن اپنی لیمٹس میں، اپنی حدود میں۔ ان حدود کو آپ کراس کرتے ہیں اور آپ جا کر پھر قیادت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، محض اس لیے کہ سننے والے ان پڑھ ہوتے ہیں، نیم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب حضرت مہدی علیہ رحمت و رضوان، ان کے نام پہ گھڑی ہوئی تحریکیں ہیں، اور بس 10-15 سال ایک نسل گزر گئی، زید حامد صاحب کے جو بہت معتقد اور دیوانے لڑکے تھے، اب 2-2، 3-3 بچوں کے باپ بن گئے، اب وہ جذبے سارے ختم ہو گئے، اور نہ ہندوستان فتح ہوا، اور نہ واجپائی کی رفتار رک کے آئے، اور نہ ہی اور کوئی چیز ہوئی، اب اس وقت بے وقوف بنا کے ان کو جاہل بنا کر دین کے نام پر مذہب کا کارڈ کھیل کے عملی زندگی میں انہیں معطل اور بیکار کر کے اور گھر گھر فتنہ و فساد مچا کے اب وہ بھی گئے اور وہ بھی گئے. اس لیے جو آپ مجدد العصر اور تجدیدی مساعی اور تجدید کا کام آپ جانتے ہیں مجدد کون ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تجدید کا کام کس طرح کیا جاتا ہے؟ یا آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ جذباتی نعرے لگے؟